الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں. تنزیہ الصوم کا باب زیر بحث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا، فقال یا رسول اللہ ہلکتو، اے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا. قال ما لکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ یعنی اس طرح جو اپنے اضطراب کا اظہار کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں تو ہلاک ہو گیا، تو کیا حادثہ ہوا؟ قال وقعت علی امرتی وانا صائم، تو اس نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور میں اپنی اہلیہ سے مقاربت کر بیٹھا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبۃ تطعمها، غلام ہے تمہارے پاس کوئی، اسے آزاد کر دو. قال لا، اس نے کہا کہ کوئی غلام تو میرے پاس نہیں ہے. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کی ہمت رکھتے ہو کہ دو ماہ کے بغیر کسی انقطاع کے روزے رکھ سکو؟ قال لا، اس نے کہا کہ اس کی بھی ہمت نہیں ہے. قال هل تجد اطعام ستین مسکینا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ قال لا، اس نے کہا کہ اس کی بھی ہمت نہیں ہے. قال اجلس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ. ومکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسی ہی صورت رہی. فبین نحن علی ذلک، یعنی ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے جیسے پہلے بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، ویسے ہی بات کرتے رہے، وہ بھی وہاں بیٹھا رہا. اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرقٍ فیہ تمر، تو اس اثنا میں کیا ہوا، یعنی ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. فبین نحن علی ذلک، اسی صورت حال میں تھے کہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرقٍ فیہ تمر، کہ ہوا یہ کہ ایک ٹوکرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں. والعرق المقتل الزخم، یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ عرق استعمال کیا ٹوکرے کے لیے، تو یہ کافی بڑا ٹوکرا ہوتا ہے. قال عین السائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے جس نے ابھی یہ سوال کیا تھا؟ قال انا، تو وہ ظاہر ہے کسی گوشے میں بیٹھ گیا ہوگا. وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ جی میں حاضر ہوں. قال خذ هذا فتصدق به، رسول اللہ نے فرمایا، یہ کھجوروں کا ٹوکرا لو اور جا کر اپنے روزے کے کفارے میں یہ مسکینوں میں بانٹ دو، صدقہ کر دو. فقال الرجل اعلی افکر منی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا اپنے سے زیادہ محتاج کوئی ڈھونڈوں جس کے پاس جا کر یہ کھجوریں اسے کھلا سکوں؟ فواللہ ما بین لابتیہ یرید الحرتین اہل بیت افکر من اہل بیتی، اللہ گواہ ہے کہ یہ جو مدینے کی گھاٹیاں ہیں، یہ جو میدان ہے مدینے کا، اس کے دونوں اطراف کے مابین کوئی گھر میرے گھر والوں سے زیادہ مسکین نہیں، یعنی بہت غریب ہیں ہم لوگ. فذاہکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ ہنس پڑے، حتیٰ بدت انیابہ، اور گویا ذرا کھل کر ہنسے. عام طریقہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ بس تبسم فرماتے تھے، لیکن ہنس پڑے اور اس طرح ہنسے کہ یہ جو اطراف کے دانت ہیں جن کو کچلیاں کہتے ہیں یہ نظر آنے لگ گئے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اتم اہلک، جاؤ جا کر یہ اپنے اہل و عیالی کو کھلا دو. یہ کئی پہلوؤں سے بڑی ہی اہم روایت ہے. ایک تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی اس طرح جانتے بوجھتے خلاف ورزی کر بیٹھنا، خاص طور پر عبادات میں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی نماز ہے مثال کے طور پر، تو نماز میں ایک تو یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو گئی، اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے نماز میں کسی حکم، کسی طے شدہ عمل، کسی متعین کردہ ذکر کی جانتے بوجھتے خلاف ورزی کر دی. اسی طرح حج و عمرہ ہے، اس میں بھی ایک چیز ہے غلطی ہو گئی، اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جانتے بوجھتے مناسک میں سے کوئی چیز چھوڑ دی، جانتے بوجھتے چھوڑ دی. یعنی اسی طرح جیسے یہ برداشت نہیں کر سکے، تو حج کی مشقت ہی برداشت نہیں کر سکے اور کسی چیز کو چھوڑ دیا، تو یہ جان بوجھ کے چھوڑنا ہے. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. پہلی بات جو اس روایت سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر لازم کی ہیں، ایک ان کی روح ہے، ایک ان کی حقیقت ہے، ایک ان کا مقصد ہے، اور ایک ان کی فارم ہے، صورت ہے. تو یہ صورت کس کی مقرر کردہ ہے؟ یہ اس دنیا کے پروردگار، ہمارے خالق، ہمارے معبود، آسمان و زمین کے بادشاہ کی مقرر کردہ ہے. یعنی قاعدہ بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو، اس کی علت کو، اس کے مقصد کو سامنے رکھ کر تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ جس طرح بنا دیا گیا ہے، یعنی نماز، اگرچہ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد ہے، اس کی پرستش کے جذبے سے یہ یاد کی جاتی ہے، تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کی صورت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، وہی صورت ہمیشہ قائم رہے گی اور اسی کے مطابق اس کو ادا کیا جائے گا، الا یہ کہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی عذر پیش آ گیا. جانتے بوجھتے اس کی خلاف ورزی قیامت کے دن تک نہیں کی جا سکتی. یہی معاملہ روزے کا ہے. جو اس کے لیے حدود طے کر دیے گئے ہیں، یہ خیال کر کے کہ اس کا مقصد تو تقویٰ ہے یا اس کی حقیقت یہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں سے کسی چیز کو دائیں بائیں نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کی جو مقرر کردہ چیزیں ہیں، ان سب کے معاملے میں یہی ہدایت ہے، یہی اصول ہے. یہ پہلی بات ہے. اس کی اگر جانتے بوجھتے خلاف ورزی ہوتی ہے، تو یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو کچھ سزا دینی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ سزاؤں کی پھر دو نوعیتیں ہیں. ایک سزائیں وہ ہیں جو مجرموں کے لیے مقرر کی گئی ہیں، یعنی دنیا میں جن کی سزائیں عام طور پر حکومتیں دیتی ہیں. تو ہمارے ہاں، ہماری شریعت میں بھی بعض جرائم کی انتہائی سزائیں حکومت کے لیے مقرر کی گئی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو پابند کیا ہے کہ یہ اور یہ شرائط پوری ہو جائیں تو فلاں اور فلاں مجرم کو یہ سزا دی جائے گی. یہ سزائیں ایک نوعیت کی ہیں. دوسری سزائیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کے حوالے سے بندوں پر عائد کی ہیں. یعنی وہ کوئی ریاست نہیں عائد کرتی، کوئی حکومت نہیں دیتی، اس کو بندہ اپنے اوپر خود اپنے نفس کی اصلاح کے لیے عائد کرتا ہے. اس کو اصطلاح میں کفارہ کہا جاتا ہے. جیسے قسم کھا لی اللہ کی قسم اور پھر کسی وجہ سے توڑ دی، تو اس کا ایک کفارہ مقرر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے حج کے معاملے میں اگر آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں، تو بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں خلاف ورزی کرنی پڑ گئی، یعنی اس میں عذر کی بنیاد کے اوپر بھی ایک کفارہ عائد کیا گیا ہے. اسی طرح کوئی رخصت اللہ تعالیٰ سے مانگ لی، اس میں بھی کفارہ عائد کیا گیا ہے. یعنی رخصت پر بھی کفارہ ہے اور اسی طریقے سے خلاف ورزی پر بھی کفارہ ہے. یہ کفارے وہ سزائیں ہیں، وہ جرمانے ہیں جو بندہ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں خود اپنے اوپر عائد کرتا ہے. تو یہاں یہ دوسری تعلیم یہ دی کہ لازماً جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھو تو توبہ بھی کرو, استغفار بھی کرو, اور اپنے نفس کو کچھ سزا بھی دو. اب یہ کہ کتنی سزا دی جائے, یعنی کیسے دی جائے, تو اس کے لیے رسول اللہ نے رہنمائی فرمائی کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کے کسی قانون کو اس طرح سے توڑ دیا ہے, یعنی آخری درجے میں مجامت ہی کر لی, تو پھر سب سے بڑے کفارے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو. سب سے بڑا کفارہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ زہار کا کفارہ ہے. یعنی یہ کہ آدمی اگر اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے, یا عربوں کے طریقے کے اوپر جیسے وہ کہتے تھے کہ تم میرے لیے اب ایسے ہی ہو کہ جیسے میری ماں کی پیٹھ, تو یہ جو اسلوب تھا اس کو زہار کہا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ اجازت تو دے دی کہ رجوع ہو سکتا ہے, لیکن فرمایا کہ تم نے ایک بڑی ہی بری بات کی ہے, اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, اور اس طرح سے اپنے جذبات کو بے لگام چھوڑ کر کی ہے, اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. تو وہ کفارہ یہ ہے جو یہاں بیان ہوا ہے, یعنی غلام ہے تو ایک غلام آزاد کرو, ورنہ یہ کہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھو, اور اگر وہ بھی ہمت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو یہ کفارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تجویز کیا. یعنی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ شریعت میں, دین میں کوئی چیز مقرر کر دی جائے, یہاں ایسا نہیں ہے. روزے کے معاملے میں قانون بس اتنا ہی ہے کہ اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا یا چھوڑنا پڑ گیا تو وہ قضا کرے گا روزے کی, اور اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر اس کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے یا حالات نہیں ہیں, ایسی بیماری ہے, ایسی تکلیف ہے جس میں آپ کو کسی طبیب نے, کسی ڈاکٹر نے روزہ رکھنے ہی سے روک دیا ہے, یا انسان میں وہ ہمت ہی نہیں رہی, تو پھر فدیہ دیا جائے گا. تو ایک روزے کا فدیہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے. یعنی وہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے, یہ کسی عذر کی بنیاد پر روزہ چھوڑنا ہے, لیکن جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھوک برداشت نہیں ہوئی, کھانا پینا شروع کر دیا. اسی طریقے سے جذبات کا غلبہ ہوا اور اس کے بعد بندے نے یہ معاملہ کر ڈالا, جس طرح کہ یہاں ایک شخص اپنی بات بیان کر رہا ہے. اس میں بھی ظاہر ہے کہ آزار کی نوعیتیں پھر وہی قضائی عائد کریں گی. جیسے آدمی کی حالت خراب ہو گئی تو اس میں تو خود حضور نے فرمایا کہ بھائی اس کو پانی دے دو, یا اس کو کہو روزہ افطار کر لے, لیکن یہ کہ سرکشی کر کے جیسے کہ اس نے کیا, جذبات کے غلبے میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دی, تو اس پہ ارشاد فرمایا کہ اب بندے کو صرف قضا پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ آگے بڑھ کر اپنے نفس کو سزا دینی چاہیے. تو یہ حضور نے ایک بڑا لطیف اجتہاد فرمایا ہے کہ ایسے موقعوں پر ایک بندہ مومن کا صحیح رویہ کیا ہے. تو آپ نے زہار کا کفارہ اس کو ادا کرنے کے لیے کہا. اب جب اس نے آگے سے یہ کہا کہ میں تو کچھ بھی ہمت نہیں رکھتا, تو پھر وہاں اس کو بیٹھنے کے لیے کہا, اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا بیٹھنے کے لیے, اللہ نے یہ سبب پیدا کیا کہ کم و بیش 60 ہی مسکینوں کے برابر ایک بڑا ٹوکرا کھجوروں کا بھیج دیا. حضور نے فرمایا جاؤ جا کر اس کو مسکینوں کو کھلا دو. اور یہ دیکھیے کہ اس نے آگے سے کیا جواب دیا کہ ہمارے گھرانے سے زیادہ مسکین کون ہے. تو اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تھوڑی بہت تم کھا لو, باقی جا کے مسکینوں کو کھلاؤ. آپ نے فرمایا جاؤ ساری خود ہی کھا لو. تو یہ گویا بتا دیا کہ یہ کوئی مقرر کردہ کفارہ نہیں ہے, بلکہ ایک بندہ مومن کو اللہ کی ہدایت کی جانتے بوجھتے خلاف ورزی کرنے کے بعد, اللہ کے حکم کی جانتے بوجھتے خلاف ورزی کرنے کے بعد, خود اپنے اوپر اس طرح کا کفارہ عائد کرنا چاہیے. اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر اس سے کم درجے میں کوئی چیز ہے تو جو کفارے کم درجے کے ہیں, جیسے قسم توڑنے کا کفارہ ہے, وہ عائد کر لے. ایسے ہی جیسے موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے قانون کی صریح خلاف ورزی کرتے اور 3 طلاق دے بیٹھتے ہیں, یا اور اس طرح کی چیز کرتے ہیں, تو اس میں بھی یہ چاہیے کہ حضور نے یہاں جو ایک روح بتائی ہے اس کا لحاظ کر کے آدمی توبہ بھی کرے, استغفار بھی کرے, اپنے فیصلے کو واپس بھی لے, اور اپنے اوپر کوئی کفارہ بھی عائد کرے, کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. یہ ایک اجتہادی اطلاق ہے, یہ باقاعدہ طریقے سے کسی چیز کو سنت کے طور پر جاری کرنا نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید میں جو بات بیان کی گئی ہے اسی کو سامنے رکھ کر حضور نے ایک تلقین فرمائی ہے، اور بہت ہی عمدہ تلقین فرمائی ہے. اللہ کا پیغمبر ہی اس درجے میں اللہ کے احکام کی حرمت کا صحیح پاس لوگوں کو بتا سکتا ہے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی رمضان میں غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی خصوصی نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سوالات کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال ایک عملی نوعیت کا سوال ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کا بھی آپ جواب دے دیں اور اصول بھی واضح کر دیں کہ اگر مستقبل میں اس نوعیت کے کوئی مسائل مشکلات پیش آتی ہیں تو ایک مسلمان بندہ مومن کا دین اور شریعت کی روشنی میں کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے. ہندوستان کی بڑی دگرگوں صورتحال ہے سننے میں آ رہا ہے، بڑی تعداد میں اموات ہوئی ہیں. سوال ہمیں یہ موصول ہوا کہ ہندو کمیونٹی کے اندر زیادہ اموات ہوئی ہیں تو ان کے لوگ اپنے لوگوں کی آخری رسومات ادا نہیں کر رہے اور مسلمان آگے بڑھ کے ان کی رسومات ادا کر رہے ہیں، تو کیا مسلمان اس موقع پہ ان کی چتا کو جلا سکتے ہیں؟ اور اصلی طور پہ بتائیے گا کہ دنیا بھر میں کہیں مسلمانوں کو اگر یہ موقع ملتا ہے تو غیر مسلموں کو ان کے رسوم و آداب ان کی شریعت کے مطابق تدفین تجہیز کے معاملات کر سکتے ہیں؟
اس وقت دنیا کے ہر ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ایسی صورتحال کہیں بھی پیش آ سکتی ہے. وہاں اگر ہندوؤں کے لیے پیش آ گئی ہے تو کسی دوسری جگہ مسلمانوں کے لیے پیش آ سکتی ہے، کہیں مسیحیوں کے لیے پیش آ سکتی ہے. تو اس میں اصول سمجھ لینا چاہیے کہ جب آپ دوسروں کے لیے کوئی رسوم ادا کرتے ہیں تو اگر ان رسوم میں کوئی شرک کی نوعیت کی چیز ہے تو اس سے تو آپ معذرت کر دیں گے.
اچھا.
اور لوگوں سے کہیں گے کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر خود کر لیجئے، لیکن باقی جتنے رسوم ہیں وہ جس مذہب کا آدمی ہے، جس ثقافت سے اس کا تعلق ہے، جس تہذیبی پس منظر کے ساتھ وہ وابستہ ہے، اسی کے طریقے پر ہوں گے. ہم بھی یہ توقع کریں گے کہ اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کہیں پیش آ گیا ہے، کہیں کسی دور دراز جگہ پہ پیش آ گیا ہے، وہاں اس کی تدفین نہیں ہو سکتی، تو غیر مسلم اگر یہ کام کریں تو وہ ہمارے طریقے کو ملحوظ رکھیں. یعنی وہ طریقے کہ جن طریقوں میں کہیں کوئی مذہبی پہلو زیر بحث نہیں ہے، یعنی کوئی شرک کا معاملہ نہیں ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی کا معاملہ نہیں ہے، تو وہاں پر یہی کرنا چاہیے. تو مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہندوؤں کی کیا رسم ہے، کس طریقے سے وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، اس میں اگر کوئی مشرکانہ چیز ہے تو اس سے شائستہ معذرت کر دینی چاہیے، لیکن آگے بڑھ کر اپنے بھائیوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. یہ بڑی ہی قابل تعریف بات ہے کہ مسلمان یہ کام اگر کر رہے ہیں، لیکن اس میں انہی کے طریقے کے مطابق جو کچھ بھی کرنا ہوگا ہوگا. یہی صورت اگر الٹ کر پیش آ جائے، یعنی مسلمانوں کے بارے میں پیش آ جائے، تو ہندوؤں کو بھی یہی کرنا چاہیے. مسیحیوں کے بارے میں پیش آ جائے تو وہاں پر بھی یہی کرنا چاہیے. تو اصولی بات یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی مذہب کے، کسی تہذیبی روایت کے ماننے والے لوگ موجود ہوں، ان کے احساسات، جذبات، ان کی مذہبی وابستگی کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں. یہی چیز جو ہے یہ ہم ساری دنیا میں قانون کے بارے میں بھی کہتے ہیں، یعنی لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے کہ ریاستیں قانون سازی کر کے لوگوں کے پرسنل لا میں مداخلت کریں. مثلا شادی کا، نکاح کا قانون ہے، مثلا طلاق کا قانون ہے، مثال کے طور پر آپ کے ہاں میراث کی تقسیم کا قانون ہے، یہ ریاست سے متعلق چیزیں نہیں ہیں. تو ان چیزوں میں اگر کہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ جہاں کسی کی کوئی حق تلفی ہو رہی ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو بس ریاست کو اس کے ازالے تک محدود رہنا چاہیے. اصل قانون ہے وہ وہی ہوگا جو کسی قوم کا ہے، کسی مذہب کے ماننے والوں کا ہے، کسی تہذیبی روایت کا ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. انسانوں کو باٹا کے جوتے نہیں سمجھنا چاہیے، ان کی اپنی وابستگیاں ہوتی ہیں، ان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے. یہ شخصیت فرد کی بھی ہوتی ہے، یہ ایک قوم کی بھی ہوتی ہے، ایک مذہبی جماعت کی بھی ہوتی ہے. اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اسے ملحوظ رکھنا اور اپنی طرف سے کبھی اسے استہزاء یا استخفاف کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. اگر ان کا اطمینان ہے اس بات کے اوپر کہ مردوں کو جلانا ہی چاہیے، یا مثلا پارسیوں نے کوئی اور رسم اختیار کر رکھی ہوئی ہے اور اب ہم جانتے ہیں کہ اس سے مختلف ہے، تو بس اسی کے مطابق ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا آدمی تھا اور ہمیں معلوم ہے کہ انہی کے مذہب کا پیرو تھا. اور اپنے بارے میں ان سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اگر ہمیں کبھی یہ صورت پیش آ جائے تو وہ بھی ہماری مذہبی روایت کا خیال رکھیں.
ٹھیک ہے, بڑی وضاحت سے آپ نے بات بتائی. میں ایک دینی استدلال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس ضمن میں. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی رسومات ہیں, وہ ادا کرتے ہیں, کرتے رہیں, لیکن ایک مسلمان کو نہ صرف یہ کہ خود اس سے بچنا ہے بلکہ کسی ایسے کام میں جو شریعت کے خلاف ہو, جو اس کے دینی تصورات کے خلاف ہو, اس میں مدد معاونت بھی نہیں کرنی. تو قرآن مجید نے اصول بھی بتایا ہے کہ آپ نے بیر و تقویٰ کے معاملات میں معاونت کرنی ہے, لیکن کوئی ایسا معاملہ ہو اسم کا, عدوان کا, وہاں پر آپ نے, اب مثلا پارسیوں کے ہاں میت کو دہی لگا کر آپ لٹکا دیتے ہیں, چیل کوے کھا جاتے ہیں, تو کوئی پارسی ہمارے محلے میں مر گیا تو ہم مسلمان تو یہ چاہیں گے کہ عزت کے ساتھ اس کی تدفین ہو, ہم کیوں چاہیں گے کہ ہم اسی طرح اس کو چیل کووں کے سپرد کرتے ہیں؟
یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ آپ کے اختیار میں کوئی چیز ہے, یعنی آپ کسی دوسری کمیونٹی کی مدد کرنے جا رہے ہیں. تو اگر تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں نہ کوئی دیکھنے والا, نہ جاننے والا, نہ کسی کے جذبات کا کوئی معاملہ ہے, تو وہاں آپ اپنے طریقے کے مطابق جو کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن کہ اپنے طریقے کے مطابق پھر جنازہ بھی پڑھیں گے, غسل بھی دیں گے, تجہیز و تکفین بھی کریں گے. یہاں پر یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی ہو گئی. شریعت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اس شریعت کو مانتے ہیں. یعنی میں جب مسلمان ہوتا ہوں تو مسلمان کی حیثیت سے مجھے شریعت کی پابندی کرنی ہے. شریعت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے ضابطے مقرر کیے ہیں, جو رسوم یا آداب مقرر کیے ہیں, تو ان کی پابندی. اسم اور عدوان بالکل اور چیز ہے. اسم اور عدوان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی حق تلفی نہیں کرنی مجھے, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کرنی.
تو میت کی حق تلفی
اسم کا یہ میت کی حق یہی ہے کہ اس کو اس کے مذہب کے مطابق دفن کیا جائے.
ٹھیک 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 ٹھیک,
یہی اس کا حق ہے. جس وقت آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو آپ اصل میں حق تلفی کر رہے ہیں, اور اگر دوسروں کے جذبات کو اس سے کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو آپ آزار میں مبتلا کر رہے ہیں. تو یہاں پر آپ اصل میں اس اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ان سب کا فرق سمجھ لیجئے. ایک ہے ہمارے عقائد. کوئی آدمی ہمیں یہ کہے کہ ہم وہاں کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ اس کائنات کا کوئی پروردگار نہیں, تو اس میں تو معذرت کر دی جائے. جیسے میں نے کہا کہ شرک کا ارتکاب نہیں ہوگا. یہ دوسرے ہیں شریعت میں بتائے گئے قاعدے ضابطے. تو جو قاعدے ضابطے بتائے گئے ہیں شریعت کے اندر, وہ تو بہرحال ہر ایک کے لیے اسی کے ہیں.
ٹھیک,
اہل کتاب کے لیے ان کے ہیں, مسیحیوں کے لیے ان کے ہیں, یہود کے لیے ان کے ہیں. ایسے ہی اگر کسی نے اپنی کوئی شریعت بنا رکھی ہوئی اپنے طور پر بھی, تو وہ اس کی تہذیبی روایت ہے, اس کی عزت کرنی چاہیے, اس کا احترام کرنا چاہیے, اور اسی کے مطابق اس سے معاملہ کرنا چاہیے اگر معاملہ ہمارے ذمے آ پڑا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک مسلمان دنیا سے رخصت ہو گیا, کسی ہندو معاشرے میں ہو گیا, کوئی اس کو تدفین کرنے والا نہیں ہے, تو اس میں آپ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ہندوؤں سے کیا توقع کریں گے؟ یہی کہ وہ ہمارے طریقے کے مطابق اس کی تدفین کریں. تو یہ رسوم ہے, یہ آداب ہیں, ان کی نوعیت کوئی شرک توحید کی نہیں ہے. اس میں جو مذہب ہے, جو جماعت ہے, جو قوم ہے, اس کی روایات ہی کی پیروی ہونی چاہیے ہر حال میں. البتہ وہ چیزیں کہ جن کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے, وہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ وہ شرک ہے, وہ فاحشہ ہے, اسی طرح وہ حق تلفی ہے, وہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہے, وہ اپنے طور پر کوئی دین بنانے کا عمل ہے, تو اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے. باقی جو لوگوں کی رسوم ہے وہ ان کے لیے ہیں, ہم وہ رسوم کسی مسلمان کے لیے نہیں پیدا کر رہے, بلکہ ان کے رسوم کی پیروی, ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اس موقع کے اوپر. یہی دین کا تقاضا ہے, یہی اخلاق کا تقاضا ہے, یہی اس دنیا کے نظم کو امن پر قائم رکھنے کا تقاضا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب حکومتوں کو بھی یہی کرنا چاہیے. یعنی یہ جو اب موجودہ زمانے میں کچھ روایت سی بن رہی ہے کہ جس میں حکومتیں اپنے طور پر کچھ قوانین بنانا شروع کر دیتی ہیں, قوانین بنانے چاہیے حق تلفی کو روکنے کے لیے, قوانین بنانی چاہیے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے. لوگوں کے ہاں جو چیزیں ان کے پرسنل لاء کی حیثیت رکھتی ہیں, یعنی ایک شخصی قانون ہے, شخصی روایت ہے, شخصی طریقہ ہے, اس میں ان کی عزت کرنی چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, بہت ہی آپ نے وضاحت اور تفصیل سے بات بتائی. بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہاں امریکہ میں ریاست آپ کو یہ حق دیتی ہے کہ اگر آپ اپنی وصیت میں لکھ دیں کہ میں مسلمان ہوں اور میری تجہیز و تکفین اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی, تو آپ کسی بھی کونے میں آپ کا انتقال ہو امریکہ میں, تو اسٹیٹ اس کا بندوبست کرتی ہے کہ پھر وہ مسلمانوں کی کسی مسجد میں آپ کو لے جا کے جنازہ وغیرہ آپ کا پڑھوائے. تو اس کو بھی آپ انکریج کریں گے؟
بالکل یہی ہونا چاہیے, ہر جگہ یہی ہونا چاہیے. بلکہ اگر اس نے وصیت نہیں کی اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ مسلمان ہے یا معلوم ہو گیا کہ وہ مسیحی ہے, تو حکومتوں کو بھی یہی کرنا چاہیے, معاشرے کو بھی یہی کرنا چاہیے, پاس پڑوس کے لوگوں کو بھی یہی کرنا چاہیے. یعنی یہ چیز جو ہے, یہ دوسرے کے احساسات, دوسرے کے جذبات, دوسرے کے رسوم, دوسرے کے مذہبی تصورات کو عزت دینا ہے. اور میں نے عرض کر دیا کہ اس میں صرف ایک ہی استثناء ہے, اور وہ یہ کہ ہمیں شرک کرنے کے لیے کہا جائے.
ٹھیک, اچھا ہم سے بتائیے گا کہ ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں ہولی کے تہوار ہو رہے ہوتے ہیں یا اور کوئی مذہبی رسوم ادا کی جا رہی ہوتی ہے کسی کرسچن کمیونٹی کی, ہندو, ہمارے سیاسی زعماں اگر وہاں جاتے ہیں تو کبھی ان کی وہ آرتی اتاری جاتی ہے, کبھی کوئی ناریل وہ پھوڑ دیتے ہیں, بہت ہنگامہ ہوتا ہے. تو یہ جو انٹر فیتھ ہارمنی ہے, اس میں کیا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی رسوم میں باقاعدہ شامل ہوں, مثلا یہ آرتی وغیرہ اتارنا یا یہ تلک لگا لینا, ان سب سے بچنا چاہیے مسلمانوں کو؟
اس میں بھی وہی اصول مرعوض رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شرک کرنے کے لیے کہے گا تو ہم معذرت کر دیں گے, اپنے کسی عبادتی امر میں شرکت کے لیے کہے گا تو معذرت کر دیں گے. لیکن جہاں تک ان رسوم کا تعلق ہے جو بس میلے ٹھیلے کے طریقے کے اوپر خوشی منانے کے لیے تہواروں کی صورت میں رائج ہوتی ہیں, ان میں کوئی حرج کی بات نہیں, آپ شریک ہو.
ٹھیک, یہ ہندوستان میں ہم سے بھی سوال بھی اٹھا ہندو مسلمان کمیونٹی کی جانب سے, یہ بندے ماترم اور اس طرح کی جو الفاظ ہیں اگر وہ کہتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے پیچھے ایک پورا نظریہ ہے, اگرچہ اب وہ ایک میل جول کے عام کلمات بن چکے ہیں, تو ان کو کہنے میں بھی کوئی حرج ہونی چاہیے؟
جس چیز کے پیچھے شرک ہے یا دیوی دیوتاؤں کا کوئی تصور ہے, تو وہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے. اس میں نہ انہیں ہمیں مجبور کرنا چاہیے نہ ہم اس کے پابند ہیں. اور جب آپ ایک قومی ریاست بناتے ہیں تو قومی ریاست کا کوئی ترانہ ہے جس کو آپ سب لوگوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ پڑھیں, تو اس میں یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو دوسرے گناہ کا کام سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں یا اس کو اپنے عقیدے کے خلاف سمجھتے ہیں. اب مثال کے طور پر ہمارے ملک پاکستان کا ترانہ ہے, اس میں ہم آخر میں یہ کہتے ہیں کہ سایہ خدا ذوالجلال, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عالمی سطح کے اوپر سب تہذیبوں میں مانی ہوئی ہے. اس کائنات کا ایک پروردگار ہے اور ہم اس کے سایہ شفقت میں ہیں, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ کے کوئی خصوصی رسوم ہیں جن کا آپ اظہار کرتے ہیں, تو اس میں آپ دوسروں کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ بھی ان کا اظہار کریں. جس طرح میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم شرک کے معاملے میں معذرت کر دیں گے, فاحشہ کے معاملے میں معذرت کر دیں گے. اب اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ جی ہمارے ہاں تو جنازے اس طرح لے جائے جاتے ہیں کہ ساتھ چلنے والے لوگ بالکل برہنہ ہوتے ہیں,
تو ہم تو نہیں ہوں گے,
تو ہم نہیں ہوں گے. یعنی میں نے عرض کر دیا نا کہ فاحشہ کا ارتکاب کرنے کے لیے کہا جائے گا معذرت کر دیں گے, شرک کا ارتکاب کرنے کے لیے کہا جائے گا معذرت کر دیں گے. اور اگر کوئی مسلمان اس میں دوسروں کی خوشنودی کے لیے اس طرح کی کسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے, سخت گناہگار ہوگا. اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے, یہ سری نافرمانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملات جو ہیں ان میں کوئی سوال نہیں ہے, لیکن وہ چیزیں جن کا تعلق رسوم سے ہے, روایات سے ہے, آداب سے ہے, یعنی ان میں کوئی شرک, کوئی فاحشہ یا اور اس نوعیت کی چیز شامل نہیں ہے, ان میں آپ اس قوم, اس مذہب یا اس تہذیب کی روایات ہی کی پیروی کریں گے جبکہ آپ ان کا معاملہ کر رہے ہیں. اپنا معاملہ ہے, ظاہر ہے کہ ہم اپنے طریقے پر اپنی شریعت کے مطابق اپنے مردے دفن کریں گے.
آخری سوال مختصر غام صاحب, وہ یہ کہ بہت سارے ایسے ہمیں ریچول نظر آتے ہیں جن کی ابتدا تو مشرکانہ تصورات, توہمات سے ہوئی, مذہبی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ عقائد ہوتے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب وہ ایک فیسٹیول میں ڈھل چکے ہیں, اس کی جو وہ میٹافزکس ہے وہ اس سے حذف ہو چکی ہے, جیسے ہیلوین کا تصور ہے یا اور چیزیں ہیں. تو اب یہاں پر بھی کیا ہم اصرار کریں گے کہ چونکہ ابتدا شرک سے ہوئی تھی اس لیے ہم آج تک نہیں کریں گے, یا اب چونکہ وہ ایک سیکولر فیسٹیول بن چکے ہیں اپنی ذات میں تو ان میں شامل ہونے میں؟
اس میں ہر چیز کا الگ الگ جائزہ لیا جائے گا. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنے پس منظر سے مجرد ہو چکی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے کہ یہ جو ہم دنوں کے نام لیتے ہیں, سنڈے منڈے وغیرہ, یا اسی طرح مہینوں کے نام ہیں, اگر آپ پیچھے جا کر دیکھیں تو ان ناموں کی بھی کچھ مشرکانہ روایات ہیں, پس منظر ہے ان کا تاریخی لحاظ سے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے پڑھنا, میں سب کا بتاتا کہ کیا ہے, تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. پھر ایسا نہیں ہوتا نا, کیونکہ وہ چیزیں ماضی کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں, وہ تاریخ میں گم ہو چکی ہوتی ہیں. اب اس کے بعد اس کے ساتھ اس وقت کوئی مشرکانہ رسم یا کوئی اس نوعیت کی چیز وابستہ نہیں ہوتی, تو اس میں پھر ظاہر بات ہے کہ کوئی حرج نہیں رہتا. تو اس میں ہر شخص اپنے طریقے میں فیصلہ کرتا ہے. ممکن ہے کہ کسی شخص کا یہ احساس ہو کہ نہیں, میں تو اس کے ماضی کو ملحوظ رکھ کے احتیاط ہی کروں گا. تو احتیاط کا مسلک تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے. اس پر بھی نکیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر کوئی آدمی احتیاط کا مسلک اختیار کرتا ہے تو اس کی بھی عزت کرنی چاہیے۔
ٹھیک ہے، ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، بہت ہی اہم موضوع تھا جس پر آج مختصر تبادلہ خیال ہوا، انشاءاللہ تفصیل سے بھی ایک ایک چیز کا جائزہ لیں گے، کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔